الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. آج کل جو موسم چل رہا ہے تو نزلے کا زمانہ ہے, چھینکے بھی آتی ہیں, لہذا سنت یہ ہے کہ جب چھینک آئے تو کہے الحمدللہ, یہ سنت ہے. اور ایک سنت کو زندہ کرنے سے 100 شہید کا ثواب ملتا ہے. او کما قال من تمسک بسنتی عند فساد امتی فله اجر 100 شہید, او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ جبکہ میری امت سنتوں کو چھوڑ رہی ہے, ایک سنت کو زندہ کرنے سے 100 شہید کا ثواب ملے گا. لہذا الحمدللہ کہنا یہ سنت ہے. اور جو شخص الحمدللہ سنے اس کو یرحمک اللہ کہنا واجب ہے. لہذا پہلے جس نے چھینک ماری وہ کہے گا الحمدللہ, اور جس نے الحمدللہ سنا, چھینک سننا نہیں ہے, الحمدللہ سننا ہے, اس کو یرحمک اللہ کہنا یہ واجب ہے. یعنی جواب دے, اور اگر جواب نہ دے گا تو گناہگار ہوگا. ایک بزرگ کا واقعہ میرے شیخ سنایا کرتے تھے کہ کشتی میں جا رہے تھے, برابر سے کشتی گزری, اس کو چھینک آئے, اس نے کہا الحمدللہ. اب کشتی آگے ہو گئی, فرمایا جب وہ دریا کے کنارے پہنچے تو دوسری کشتی لے کر پھر واپس گئے اور اس شخص کے پیچھے دوڑے اور اس کو جا کر فرمایا یرحمک اللہ. اتنا اس کا اہتمام ہے. اور جب یہ رحمک اللہ کہا تو اب چھینک سننے والا, چھینکنے والا جس نے کہا اتنی پیاری دعا ملی اس کو اللہ تجھ پر رحم فرمائے, تو اب وہ یہ کہے اس کو یہدیکم اللہ, یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. اور اصل میں یہ چھینک کی ابتدا بھی اصل جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آدم علیہ السلام جب ہوش میں آئے تو ان کو چھینک آئی تو ان کی زبان سے نکلا الحمدللہ. تو فرشتوں نے ان سے یہ کہا یرحمک اللہ, تو یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے. اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی الحمدللہ کہتا ہے اور دوسرا سننے والا یا رحمک اللہ نہیں کہتا تو وہ گناہگار ہے. اس لیے بعض مرتبہ ایسا ہو کہ جیسے مجلس ہو رہی ہے, اب جب مجلس ہو رہی ہے بیان ہو رہا ہے تو اب مثلا کسی کو بھی چھینک آئے, پھر چھینکو اس کا معنی ایک چھینکے گا پھر دوسرا چھینکے گا, تو جب سب الحمدللہ کہیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ جو مجلس ہے بیان کی متاثر ہوگی نا. اس لیے تو کہا کہ اب بیان میں بیٹھے ہیں کوئی آئے تو سلام بھی نہ کرے اور آ کر خاموشی سے بیٹھ جائے اور سلام بھی نہ کرے اور خاموشی سے بیٹھ جا کے. تو ایسے وقت میں الحمدللہ کی سنت آہستگی سے ادا کر لیں. مثلاً ایک آدمی سونے کے قریب ہے, اب چھینک ماری اس نے کہا زور سے الحمدللہ, تو سونے والا آدمی کیا کرے گا؟ کیسی عجیب تعلیم ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ میرے شیخ اور مرشد حضرت جب علیل تھے, حضرت تشریف لائے تو تشریف فرماتے ایک صاحب آئے السلام علیکم, دوسرے کا السلام علیکم. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی آپ حضرات بیٹھے ہیں, آپ سلام نہ کریں کیونکہ آپ 100 آدمی سلام کریں گے تو مجھے 100 مرتبہ جواب دینا پڑے گا, میں 1 مرتبہ سلام کرتا ہوں آپ لوگ 1 مرتبہ جواب دے دیں. تو کتنی پیاری تعلیم ہے یہ. جیسے مریض ہے, اب ہر آدمی آئے سلام کرے تو اس مریض بیچارے کا جسے بولا نہیں جا رہا کیا حال ہوگا. بڑی پیاری تعلیم ہے شریعت کی, یعنی راحت کا خیال رکھے, اذیت نہ دے. اس لیے منع کیا نا کہ مریض کے پاس زیادہ دیر مت بیٹھو, منع کیا گیا کیونکہ اس کو استنجا, کوئی حاجت, کوئی ضرورت اس کو پیش آ سکتی ہے, تو اس کو منع کیا گیا. اور عیادت میں اس بات کا بھی خیال رکھے کہ مریض کو مشورے نہ دے. یہ بھی میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اگر تم اپنی عزت کو خراب کرنا چاہتے ہو تو لوگوں کو مفت میں مشورہ دیا کرو. لہذا ہمارے ہاں کوئی آدمی بیمار ہو جائے, ہمارے ایک مولوی صاحب دوست ہیں وہ کہتے ہیں پورے پاکستانیوں میں 3 صفات عمومی طور پر موجود ہیں. نمبر 1 یہ کہ ہر پاکستانی حکیم ہے, ڈاکٹر ہے. نمبر 2 یہ کہ ہر پاکستانی سیاستدان ہے, اور نمبر 3 ہر پاکستانی مولوی ہے. لہذا مسئلہ بھی بتائے گا, آپ کو کوئی بیماری ہو اس کا علاج ضرور بتائے گا, اور سیاستدان کے تبصرے تو ماشاءاللہ. یہ تین صفات ہر پاکستانیوں میں عام ہے, گھٹی میں پائی جاتی ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ 2 واسطوں سے قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. میرے شیخ کے شیخ استاد تھے حضرت مولانا شاہ عبد الصاحب پھلپوری رحمت اللہ علیہ, ان کے استاد تھے مولانا ماجد علی صاحب جونپوری رحمت اللہ علیہ, اور وہ شاگرد تھے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے. اس لیے حضرت گنگوئی کی باتیں حضرت سنایا کرتے تھے. تو فرمایا کہ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی کہ جب چھینک آتی تو کہتے الحمدللہ. اس کی علماء نے کئی توجیحات لکھی, حکمتیں لکھی کہ جس میں یہ بات بھی لکھی کہ بخارات نکل جاتے ہیں, انسان کی طبیعت ہلکی ہو جاتی ہے. اس میں بعض مرتبہ سر میں درد ہو تو چھینکنی دی جاتی ہے, اس سے دماغ ہلکا ہو جاتا ہے وغیرہ ذالک. لیکن قطب العالم حضرت فرماتے تھے رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ نے ایک اور وجہ اس کی فرمائی کہ چھینک پر الحمدللہ کیوں سکھایا. تو حضرت گنگوئی کی بات فرمائی کہ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جو چھینکنے والا انسان ہے چھینک مارتے وقت اس کی شکل عجیب و غریب ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اس کی اصلی شکل پر جو عوت کراتے ہیں اور لوٹاتے ہیں اس پر یہ سکھایا کہو الحمدللہ. اگر چھینکنے والا آپ دیکھیں نا, بعض لوگ کی چھینک باقی بعض لوگ کی چھینک نان اسٹاپ آتی ہے, یعنی بس چھینک آئی ٹھک کر کے مار دی. بعضوں کی چھینک اسٹاپ کے ساتھ آتی ہے, ہر ایک کی چھینک کا انداز ہوتا ہے نا, کسی کی چھینک ایسی ہوتی جیسے ایٹم بم پھٹ گیا اور کسی کی چھینک ایسی ہوتی ہے کہ بالکل ایسے جیسے ایک معمولی سی آواز آئی کوئی. اللہ نے ہر ایک کا مزاج رکھا. تو فرمایا کہ دیکھو جو شکل بگڑتی ہے چھینک مارتے وقت, اگر اسی شکل پر انسان نہ رہے, مسجد میں چھینک آئی اب یہی شکل لے کر گھر میں گیا تو گھر والے کہیں گے یہ بندر کہاں سے گھسایا, چلو نکلو باہر, یہ کون آ گیا. تو اللہ تعالیٰ جو اپنی رحمت سے اپنے کرم سے اپنی اصلی شکل پر لوٹا دیتے ہیں, اس نعمت پر کہو الحمدللہ. اور اس کا بھی راحت کا خیال رکھیں, جیسے میں نے دیکھو نماز باہر پڑھ لو, باہر پڑھ لو, ادھر وہ جگہ ہے پڑھنے کے لیے نا. تو عرض کیا جیسے میں نے کہ لیکن اذیت سے بچے. ایسا نہیں کہ سونے والا آدمی اس نے زور سے کہا الحمدللہ, وہ تو کہے گا رحمک اللہ, کیونکہ اگر اس کو مسئلہ معلوم ہے, اور اگر مسئلہ معلوم نہیں ہے تو یہ گناہگار ہوگا. یا تو اس کو سکھائے کہ بھائی ایسے کہو. اس لیے نئی جگہ پر ذرا دیکھ لیں, سنبھل کے آہستہ آواز میں سنت کو ادا کر لیں تاکہ ایک مسلمان کو گناہ سے بچا لیں. ہاں تعلیم کرے, سکھانا چاہیے. تو یہ تو ایک بات تھی. میرے مرشد اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ بھی یہ واقعہ سنایا کرتے تھے, اور میرے مرشد اور شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مدھر صاحب دامت برکاتہم بھی واقعہ سنایا کرتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ جو کہ تابعی ہیں, محدث اور مجتہد ہیں, اپنے وقت کے امام تھے, ان کی عیادت کے لیے امام ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ کے مشہور بڑے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاذ امام حماد رحمت اللہ علیہ عیادت کو گئے. اور میں نے عرض کیا تھا عیادت بھی سنت ہے. 70,000 فرشتے عیادت کرنے والے کے ساتھ چلتے ہیں. اور عیادت کے جانے کے کچھ آداب ہیں, اور اس ادب میں سے یہ بھی ہے کہ مریض کو اذیت نہ دے. اس اذیت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ مثلا ایک تو جائے خوش روئی کے ساتھ, خوش روئی کے ساتھ مسکراتے ہوئے اچھا چہرہ بنا کر. ایسا نہیں مریض کو جا کر دیکھا تمہاری کیا حالت ہو گئی, مر رہے ہو تم تو بالکل, کیا بلا لیا تم نے بلا رہا. مریض کہے گا کم وقت یہ کیا کر رہا ہے تو, بلکہ مریض کے پاس جائے خوش مسکرا دے, ارے ماشاء اللہ کتنی بری حالت ہو, ارے آپ بظاہر تو بیمار لیکن ماشاء اللہ چہرے پہ بہت اچھی بشاشت ہے. اس سے مریض کا حوصلہ بڑھتا ہے. اس لیے تو عیادت کی سنت ہے یہ کہ ملو تاکہ اس سے اس کی حوصلہ افزائی ہو. بیمار ہو گئے, اچھا کس ڈاکٹر سے علاج کرا رہے ہیں؟ کہا ڈاکٹر فلاں. ارے کیا بتاؤں, بس پچھلے مہینے میرے ابا جو میرے دوست کے ابا نا اسی کے ہاتھوں مرے ہیں. اب آپ بتاؤ مریض کا کیا حال ہوگا. اب وہاں جا کر قصہ سنا رہے ہیں, یہ جس اسپتال میں تم داخل ہو نا میری بہن کی ساس بس ایک ہفتہ پہلے یہاں سے لاش نکلی ہے. ایسی احمقانہ بات ہے, یہ احمقانہ بات ہے, حماقت کی بات ہے. اب مریض سے, اب پھر ہر آدمی آئے گا مریض سے پوری ہسٹری پوچھے گا کیا ہوا تھا. یہ خود احمقات کی حماقت ہے. مریض بیچارہ کیا کرے گا, سب اس کو 2 کلو سیب دے کر تم اس کی جان لینا چاہتے ہو کیا؟ اس سے اچھی بات کریں جس سے اس کو تسلی ہو, خوشی ہو, حوصلہ بڑھے اس کا. اس طرح کے سوالات, دوا کیا کھا رہے ہو؟ ارے یہ ڈاکٹروں کا تو کام ہی ایسی دوائیں دینا, انجیکشن لگا لگا کے بندے کو مار دیتے. یہ ایسی بیوقوفی کی باتیں نہیں. اور جیسے میں نے عرض کیا, خدا کے لیے مریضوں کو مشورے نہ دیا کریں. الحمدللہ میں ابھی 1 مہینے سے بیمار ہوں, نزلہ کھانسی بخار, اتنے میرے پاس مشورے جمع ہو گئے کہ اگر پوری دنیا پر تقسیم کروں تو سب شفا پا جائیں. کیا شہد, کیا اجوائن, کیا کلونجی, کیا جائفل, کیا کالی مرچیں, کیا ادرک, ماشاءاللہ میرے پاس تو پورا. میں تو سوچا ہوں طب دوا خانہ کھول لوں جس میں 80 سالہ سنیاسی بابا کے بھی نسخے موجود ہیں میرے پاس. تو یہ چیز جو ہے, دیکھیے شریعت میں ہر چیز میں راحت ہے, اس کو تسلی دو. اب سفیان ثوری رحمتہ اللہ علیہ کتنے اپنے وقت کے امام اور محدث, امام حماد جب ان کی عیادت کو آئے کیا سوال کیا انہوں نے, کتنا بڑا وقت کا امام جو فقیہ تھے, امام حماد محدث اور بہت بڑے فقیہ. اسے کہتے ہیں کہ امام ابراہیم نخعی رحمتہ اللہ علیہ کا سارا علم انہوں نے لے لیا تھا, جو کہ اپنے وقت کے بڑے محدث اور فقیہ تھے, امام ابراہیم نخعی, جو جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے سارا علم حضرت علقمہ کا لے لیا تھا. اور حضرت علقمہ جو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص شاگردوں میں سے تھے. تو امام حماد رحمۃ اللہ علیہ آئے تو انہوں نے ایک عجیب سوال کیا حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ ایغفر اللہ مثلی کا مثلی, کہ اللہ تعالیٰ مجھ جیسے کی بھی کیا مغفرت فرمائیں گے؟ اب سوال کیسا. پہلی بات تو ہم جیسے کوئی شخص سے کوئی اس قسم کی بات بھی نہ کرے, کہ اور پھر سوال پوچھنے والا وقت کا امام اور مجتہد اور محدث عظیم تابعی, اور اس تابعی کو اس بات کی فکر لگی ہے مغفرت کی. اللہ اکبر. حضرت امام حماد رحمت اللہ علیہ, دیکھو عیادت کے ساتھ ساتھ کیا رحمت, کیا فرمایا کہ لو خیرت, اگر اللہ تعالی مجھے اس بات کا اختیار دے کہ اپنا حساب مجھ کو دے دو یا اپنے باپ کو دے دو, اپنے باپ اور ماں کو, والدین کو حساب دے دو جن کی رحمت پر تم ناز کرتے ہو, جن کی محبت اور شفقتوں پر ناز کرتے ہو, تو تم اپنا حساب و کتاب مجھے دے دو یا اپنے ماں باپ کو دے دو. تو فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو اختیار کروں گا کہ میں اپنا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ کو دوں. یعنی میرے شیخ رحمت اللہ علیہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ میں محدود محبت اور رحمت سے غیر محدود محبت اور رحمت کی طرف چلا جاؤں گا، کیونکہ ماں باپ کی محبت اور رحمت اور شفقت تو محدود ہے، اور اللہ رب العزت کی جو شفقت اور رحمت ہے وہ تو غیر محدود ہے. یعنی ایک چھوٹی سی مثال دے کہ ہم لوگ گناہ کرنے کے باوجود روٹی پا رہے ہیں، ہم لوگ گناہ کے باوجود رزق کھا رہے ہیں، روٹی مل رہی ہے، کتنا اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دل میں عزت ڈال دیتے ہیں، کتنا اللہ کا احسان ہے، محبت ایک دوسرے کے دل میں ڈال دیتے ہیں. یاد رکھنا یہ محبت وظیفوں سے کسی کے دل میں نہیں آتی ہے کہ اگلا سمجھے کہ میں وظیفے پڑھوں گا سب لوگ مجھ سے محبت کریں گے، یہ وظیفوں سے دل میں نہیں آتی ہے، یہ محبتوں میں جانب اللہ ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالی دلوں میں ڈالتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ میں غیر محدود رحمت کی طرف منتقل ہو جاؤں گا، یعنی تاب اللہ تعالی کو دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیحین میں یہ حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی مسلم شریف میں بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کان فی بنی اسرائیل رجل قتل 99 انسانا، کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا کہ جس نے 99 قتل کیے تھے. اس کے دل میں بھی یہ بات پیدا ہوئی کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق اس کے دل میں بھی آئی کہ اس کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اس زمانے کے ایک زاہد عابد کے پاس پہنچا اور اس سے جا کر پوچھا کہ ایسا شخص جس نے 99 قتل کیا ہوں، ایسے شخص کی بھی توبہ ہو سکتی ہے؟ تو وہ عابد تو تھا لیکن عارف نہ تھا، علم کی نعمت سے محروم تھا. اس لیے یاد رکھنا کہ سب عبادت ماتھے پر سجدے کا نشان اور داڑھی اور شلوار گھٹنوں سے اٹھانے سے علم نہیں آتا جب تک سیکھا نہ جائے. تو وہ جو عابد تھا عبادت گزار تو بہت تھا، اس لیے صرف حج و عمرے کثرت سے کرنے سے علم نہیں آتا، یہ بھی یاد رکھیے گا، حج و عمرے کے مسائل کثرت سے حج اور عمرہ کرنے سے نہیں آتے. ہاں اگر کسی عالم کے ساتھ کیے ہوں تب اور بات ہے. تو اس نے انکار کیا، اس نے غصایا، وہ مایوس ہوا، اس نے مایوسی میں اس کو بھی قتل کر ڈالا اور سینچری مکمل کر لی. اب 100 قتل کا مجرم بن گیا وہ. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی، فرماتے کہ اس عابد نے منع کیوں کیا، اس نے لا کیوں کہا، جبکہ اللہ تعالی کی رحمت اتنی وسیع ہے، تو اس نے پھر انکار کیوں کیا؟ معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے عظیم ازما گناہان عظیم، کہ آپ عظمت والے ہیں، میرے عظیم گناہوں سے بھی پڑھ کر عظمت والے ہیں. اب آپ دیکھیے یہاں پر معرومی نے اے عظیم اللہ تعالی سے کیا کہا، عظیم ہیں آپ، اور اپنے گناہوں کو بھی عظیم کہا. تو عظیم تو دونوں ایک برابر ہو گئے، لیکن یہی تو نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہاں عظیم جب اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی تو غیر محدود عظمت مراد ہے، اور اپنے گناہوں کی جو عظمت کو بیان کیا اس سے محدودیت مراد ہے. حالانکہ ایک ہی جملوں میں دونوں عظیم ہیں، لیکن نسبت کو دیکھا جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہے تو اس سے مراد غیر محدود عظمتوں والا، اور جب اپنی طرف نسبت ہو گئی کہ میرے گناہ عظیم ہے تو اس عظمت سے مراد محدود عظمت ہے. اور معلومی کیا فرما رہے ہیں، کیا عرض کر رہے اللہ سے، اے عظیم ازما گناہان عظیم تو آنی عفو کردن در حریم. اگر کوئی حرم میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرماتے ہیں. کیا عجیب رحمت کا مضمون ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کس انداز سے پیش کیا کہ در کمال زشتیم، در کمال زشتیم من منتہی، کہ اللہ میں نے گناہوں کے کمال میں انتہا کو پہنچ گیا، میں منتہی ہوں انتہا کو پہنچ گیا. در کمال زشتیم من منتہی، گناہ کا جو میرا کمال تھا، گناہوں کی جو میری خاصیت تھی، وہ میں اس کے کمال کو پہنچ گیا. لیکن لطف تو در فضل و در فن منتہی، آپ کا لطف معاف کرنے کا، اپنا فضل و مہربانی فرمانے کا، آپ اس میں انتہا رکھتے ہیں. اب آپ دیکھیے دونوں جگہ منتہی ہے نا، لیکن اس انتہا کی نسبت بندے کی طرف ہے، لہذا اس سے مراد محدود انتہا ہوگی، اور اس انتہا کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہے، لہذا اس سے مراد غیر محدود انتہا ہوگی. اللہ اکبر. تو فرماتے کہ پھر اس نے لا کیوں کہا اس عابد نے، فرماتے اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ توبہ کے علم سے نا واقف تھا، لہذا اس زاہد کو فرمایا کہ اے عابدن زاہدن، کہ وہ عابد تھا زاہد تھا دنیا سے کٹا ہوا، لیکن اور اللہ تعالی کی طرف متوجہ تھا، لیکن فرماتے ہیں علم سے خالی تھا. اسے فرماتے ہیں اس نے لا اس لیے کہا، ایک تو یہ کہ وہ توبہ کے علم سے نا واقف تھا، اور فرماتے ہیں دوسری وجہ یا یہ ہو سکتی ہے کہ اس پر اللہ تعالی کی عظمت کا اور خشیت کا غلبہ تھا، اس لیے خوف سے اس نے کہا کہ نہیں تیری توبہ نہیں ہو سکتی، اتنے بڑے جرم، ایک قتل کو جرم، ایک انسان کو قتل کرنا جرم عظیم، تو نے تو ظالم 99 قتل کیے. اور فرماتے ہیں تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس نے اس لیے انکار کر دیا، تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس نے سوچا کہ یہ شخص 99 مقتولین کے ورثہ کا حساب و کتاب کیسے دے گا، قصاص کیسے کرائے گا. یا حساب کتاب معافی کیسے مانگے گا، ایک مقتول کے ورثہ کتنے سارے ہوتے، پھر دو مقتول، پھر 99 مقتولین، ان کے ورثہ سے معافی کیسے مانگے گا. اس تین وجہ سے علم اللہ علی قاری رحمت اللہ علیہ، دیکھو کتنی عجیب بات فرمائی کہ اس نے انکار کیا. فرماتے اس کے بعد وہ ایک عارف کے پاس گیا، ایک عالم ربانی کے پاس گیا، اور ان سے جا کر اپنا سارا قصہ عرض کیا کہ میں نے 99 قتل کیے تھے، اور 99 قتل کرنے کے بعد ایک صوفی صاحب کے پاس گیا تھا اور ان کو بھی پھڑکا کے آ رہا ہوں. یعنی پھڑکانا بھی عجیب لفظ ہے، اردو کی چاشنی ہے نا، اور سینچری مکمل کر کے آ رہا ہوں. اب آپ بتائیے، گن نکالی، بتاؤ خوچا ہمارا توبہ قبول ہوگا کہ نہیں. اس نے کہا بھائی تو رکھ، پہلے ہی تو 100 کر چکا ہے، کہا فکر مکاوا فکر مکاوا. لیکن تو یہ کام کر، آ کیا عجیب مشہد، ایتی قریت کذا و کذا، سبحان اللہ، تو اس بستی کو چھوڑ دے۔ اس لیے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی نا، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعتل بین المشرقی والمغرب، کہ ہمیں ہمارے اور ہماری خطاؤں کے درمیان اتنا بعد فرما۔ دیکھو باب مفاعلت ہے، مباعدت دونوں طرف سے ضروری ہے، کہ بندہ گناہ کو چھوڑ دے، گناہ بندے کو چھوڑ دے، کیونکہ اس نے فیس بک کو تو دیکھنا چھوڑ دیا، لیکن ابھی فیس بک پہ پروفائل موجود ہے، ای میل آتی رہیں گی اس کے پاس، انویٹیشنز آتے رہیں گے ابھی اس کے پاس، اور میچ یور پروفائل اور یو نو دیٹ پرسن کے ای میلز اور میسیجز اس کے پاس آتے رہیں گے ابھی۔ یا یہ گناہ کے قابل نہیں رہا، بڈھا ہو گیا، لیکن گناہ کی پیشکش آتی رہے گی، اور وہ اس چیز کو، یہ توبہ بھی کر لے گا لیکن اس کو چھوڑے گی نہیں۔ اس لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیے، باعد فرمایا، باب مفالت سے فرمایا کہ مبادت ہو جائے، ہم گناہ سے دور ہو جائے اور گناہ ہم سے دور ہو جائے۔ لہذا اس لیے گناہوں کے نشانات کو بھی مٹائیں، اس سے بھی دور ہٹے۔ لہذا اب یہ اس گلی میں چلا جائے گا ان پرانے یاروں سے جن کے ساتھ فلم دیکھی، بدماشی کی، بے حیائی کے کوئی کام کیا، ان سے تعلق اور دوستی رکھے گا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ پھر عود کریں گے وہ جراثیم۔ یاد رکھنا اس بات کو، میرے مرشد اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمائے کرتے تھے، فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میں اپنے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھوپھوری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جا رہا تھا، حضرت اپنے یکہ پر مصدر سے تشریف لے جا رہے تھے، اور حضرت کا معمول تھا کہ اس پورے رستے تلاوت فرمائے کرتے تھے۔ حضرت فرماتے کہ اچانک حضرت نے تلاوت روکی، حضرت کی آنکھ میں آنسو آئے، اور آنسو آئے اور فرمایا، حکیم اختر، میرے شیخ کا نام لے کر فرمایا کہ حکیم اختر اس بات کو یاد رکھنا، اگر زندگی میں ایک گناہ بھی کر لیا، کسی کام کو کر ڈالا، تو پوری زندگی اگر تم توبہ بھی کر لو، توبہ بھی کر لو اور وہ گناہ دوبارہ نہ کرو، لیکن اس کے وسوسے سے محفوظ نہیں رہو گے۔ یہ حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ نے بات فرمائی کہ اگر ایک مرتبہ گناہ کر لیا، مان لو اس کے بعد اس گناہ سے سچی توبہ کر لی کہ واقعی وہ گناہ نہیں کر رہا، فرمایا لیکن اس کے وسوسے سے محفوظ نہیں رہو گے، ساری زندگی وہ گناہ تمہیں، وہ وسوسہ تمہیں ڈراتا رہے گا، پریشان کر کے رکھے گا۔ اس لیے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے لیے جان کی بازی لگا کر گناہ مت کرو، اگر مان لو گناہ سے بچنے میں تمہیں موت بھی آ جائے گی، تو یہ موت اللہ تعالیٰ کے راستے کی موت کہلائے گی۔ اگر مان لو کہ اس وقت میں گناہ سے بچنے میں تمہارا پتہ پھٹ گیا، تمہارا دل پھٹ گیا، تو شہادت کی موت ملے گی۔ لیکن فرمایا گناہ مت کرنا، ورنہ وسوسے سے بچ نہیں سکو گے ساری زندگی، اور یہاں تک کہ 20 برس بھی اگر وسوسہ نہیں آیا، تو یہ مت سمجھنا کہ وسوسہ نہیں آئے گا دوبارہ، بچ نہیں سکے گا، کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی اور گناہ کرتا ہے، اس گناہ کے اثرات کہیں اور نکلتے ہیں، بدنظری کہیں کرتا ہے، منہ کہیں کالا کرتا ہے، مثلا بال بدنظری کی، اب موبائل موجود ہے، انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، اب وہ بدنظری کی نحوست، توبہ نہیں کی، اس کی نحوست کے اثرات موجود ہے، اب یہ منہ گندی اور بےہدا فلمیں اور تصویریں دیکھے گا، کیونکہ بدنظری سے دل تو کالا ہو گیا نا، اب یہ بے شرمی کے کام کرے گا، منہ گناہ کہیں کیا، منہ کہیں کالا کرے گا۔ اس لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق نبوت، سبحان اللہ، گناہ سے دوری اختیار کریں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب گناہ کے رہیں گے ہمیں کچھ نہیں ہوتا، کیسے ہو سکتا ہے؟ سرور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی سے کیا فرمایا تھا کہ لا تتبع النظر، کہ نظر پر نظر مت ڈالنا. کیا مطلب؟ اگر تمہاری کہیں اچانک نظر پڑ گئی تو نظر ہٹاؤ، پھر اس کے دیکھنا مت، کہ اول نظر تو معاف ہے، نظر پر نظر ڈالنا ڈالنا. اس پر میرے شیخ عجیب بات فرماتے تھے، فرماتے تھے یاد رکھنا، اچانک نظر وہ معاف ہے، اچانک نظر وہ معاف ہے جہاں معلوم ہو کہ بد نظری کے مواقع نہیں ہے. مثلا جیسے یہاں پر کوئی عورت نہیں آئے گی، یہی گمان ہے نا کہ یہ مسجد ہے، اس ماحول میں عورت نہیں آ سکتی، اچانک کوئی آ جائے، اچانک نظر پڑی، تب یہ اچانک کہلائے گی. اور فرمایا کہ معلوم ہے کہ سڑکوں پہ حسین گھوم رہے ہیں اور یہ سر اٹھاتا ہے، تو فرمایا اس اچانک میں تو یہ چینک کی چینک پی جائے گا. کیسا عجیب اللہ، اور کتنا باریک نکتہ ہے. یہی تو وہ چیز ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَبَصَّرَهُ عَيْبَ الدُّنْيَا وَدَاهَا وَدَوَاهَا، کہ جس کو اللہ تعالی زہد کی وجہ سے جو نور حکمت عطا فرماتے ہیں، پھر اس دنیا کے عیب کو اس پر کھولتے ہیں، وہ دیکھتا ہے، اس کے بیماریاں اس پر اللہ کھولتے ہیں، پھر اس کا علاج بھی عطا فرماتے ہیں. تو کیا فرمایا؟ اچانک میں چینک کی چینک پی جائے گا. اچانک نظر میں 100 حسینوں کو دیکھ ڈالا، گویا رند کے رند رہے اور ہاتھ جنت بھی ہاتھ سے نہ گئی. کہ ہر نظر کو کیا کہا؟ اچانک. اور میرے شیخ رحمت اللہ نے ایک عجیب بات فرمائی، اللہ اکبر، حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، چلو مان لو، کہتے اچانک نظر ہے، فرمایا اچانک نظر معاف ہے. عجیب جملہ ہے، بات یاد رکھ، معرفت بھی کیا چیز ہوتی ہے. فرمایا یاد رکھنا، اچانک نظر معاف تو ہے، لیکن نقصان اور ضرر سے خالی یہ بھی نہیں ہے. اس کی مثال کو سمجھایا، فرمایا کوئی شخص غلطی سے زہر کھا لے، گناہ تو نہیں ملے گا، غلطی سے زہر کھا لے گناہ تو نہیں ملے گا، نقصان تو ہوگا. کیا عجیب، واللہ اکبر، کہ اچانک نظر معاف تو ہے لیکن ضرر سے خالی وہ بھی نہیں ہے. اور نفس تو وہی ہے، نفس کو تو ایک سوا لا دو پوری بلڈنگ کھڑی کر دیتے. نفس تو ہے ہی ایسی چیز، یہ تو خیالی پلاؤ میں کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، یہ فقیر کو سلطان عالم بنا دیتا ہے. یہ نفس ایسی چیز ہے، فتو فقیر ہے جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، یہ ہفتے اقلیم کا بادشاہ بنا دیتا ہے. آپ چاہیں تو امریکہ کے صدر بھی بیٹھے بیٹھے بن سکتے ہیں. سب اتنی سی پلاننگ کرنی ہے کہ صدر کی بیٹی سے شادی کرنی ہے، بس اتنی سی پلاننگ کر لو، صدارت پکی ہے آپ کی. اور اگر میں آپ کو بتا دوں، میرے پاس رشتہ آیا ہوا ہے صدر کی بیٹی کا امریکہ کی، تو اور مجھے اختیار دیا گیا کہ جس سے چاہو شادی کر دو. تو امریکہ کا صدر بننا بھی آسان ہے، بہت آسان، صرف خیالی پلاؤ تو خیالی گھوڑے ہی تو دوڑانے. یہ ایسی چیز ہے، یہ نفس ذرا سی. اس لیے ہمارے اکابر نے خواتین کے رنگیلے کپڑوں سے بھی احتیاط کی. کیوں؟ نفس کی احتیاط، یہ وہ چیز ہے. کہ اچانک میں بھی چینک کی چینک پی جاتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تو اس نے کیا فرمایا، اس عالم ربانی نے، ائتی قریتا کزا و کزا، اس بستی کو چھوڑ. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں، جو کہ صحیح بخاری کی شرح، اس کی بستی کا نام تھا فجرہ. اور جس بستی میں جانے کا حکم دیا اس کا نام تھا نصارہ، اس بستی کو چھوڑ، یہاں سے جا، ہجرت کر جا. اس لیے ہجرت کی یہ قسم آج بھی زندہ ہے، آج بھی یہ مسئلہ ہے. کیا جو حدیث شریف کے المہاجر من حجر السو، کہ مہاجر حقیقی وہ ہے کہ جو گناہوں کو چھوڑ دے، گناہوں سے ہجرت کرے. لہذا ہجرت کی یہ قسم آج بھی باقی ہے کہ جہاں پر اپنا ایمان اپنی جان محفوظ نہ ہو وہاں سے ہجرت کر کے اپنی اولادوں کی خاطر سے ہجرت کر کے جانا، یہ ہجرت آج بھی باقی ہے. کہ ہجرت کر کے جائے کہ اولادوں کے ایمان کے دین کی حفاظت ہو. کیسے ماحول میں رہیں گے تو بچ نہیں سکیں گے اولادیں، بغیر شادی کے رہیں گے. اللہ حفاظت فرمائے. تو فرمائے کہ یہاں اس بستی کو چھوڑ دے، یہاں رہے گا گناہ یاد آئے گا، اور جب گناہ یاد آتا ہے تو گناہ کے تقاضے بڑھتے ہیں. اس لیے جس وقت میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس وقت گناہ کے تقاضے ہوں، فرمایا اس وقت تلاوت مت کرو. سننے کی بات ہے، تلاوت سے نہیں روک رہے، میں تلاوت مت کرو، اس وقت اپنی عبادت مت لگو، اس وقت فوراً کسی صاحب دل کے پاس جاؤ اور تنہا مت رہو. کیونکہ تم تنہا رہو گے، ابھی تھوڑی دیر تلاوت کرو گے، پھر تلاوت میں ہی خیالات پکانے لگو گے. فرمایا اس وقت اکیلے مت رہو، بس سب سے بڑے کسی صاحب دل کے پاس جاؤ. کیونکہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نفس فلسفے کا قاعدہ ہے کہ ان نفس لا تتوجہ الى شیئین فی آن واحد. فرمایا کہ جو نفس ایک وقت میں دو طرف متوجہ نہیں ہو سکتا، لہذا تم کسی کام میں مشغول کر لو اپنے کو، اور تلاوت کرو گے تو پھر یہ ہوگا اندر ہی اندر وہ اپنا کام کرے گا. اسے کسی صاحب دل کے پاس جاؤ تاکہ اس کے قلب کے نور سے تمہارا دل منور ہو جائے. تو اس گناہ کی بستی کو بھی چھوڑ دے، یاد کی جتنی چیزیں سب کو چھوڑ دے، پرانے ٹیشو پیپر رکھے ہو اس کو بھی پھینک دے، پھول پتیاں، کتاب پرانی نکالی اس میں پھول پتی نظر آئی، ہائے فرسٹ ایئر کی یاد تازہ ہو گئی. کیونکہ نفس کا عجیب مزاج ہے، بڈھا ہو جانا، یہ نفس بڈھا نہیں ہوتا. اس لیے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب شعر ہے کہ دھوکا نہ کھائیو، حضرت کا شعر دیکھیے، دھوکا نہ کھائیو میری ریشے سفید سے. یعنی بڈھا کے بڈھے کا نفس کو کیسے حضرت نے فرمایا، دھوکا نہ کھائیو میری ریشے سفید سے. ریش داڑھی، سفید داڑھی، سفید بالوں سے دھوکا نہ کھانا. دھوکا نہ کھائیو میری ریشے سفید سے، نفس ہے اندر نہاں ریشے مسود لیے ہوئے. حضرت اسود کہتے ہیں نا کالا پتھر، تو نفس کی داڑھی ہمیشہ کالی رہتی ہے. یہ بڈھا ہو جائے نا، بال سفید ہو جائے، گناہ کی ہمت نہ رہے، گناہ کے تقاضے نہ رہے، یعنی گناہ کرنے کی طاقت نہ رہے، لیکن یہ اندر ہی اندر اس کی طاقت رہتی ہے، اس کے تقاضے جو ہے وہ نہیں رہتے، ہوتے ہیں مزمحل. ہاں اگر مزمحل ہوتے ہیں تو نور خدا سے مزمحل ہوتے ہیں. یا تو اس کو سزا دو تب یہ ڈھیلا پڑتا ہے، اس کی روٹی بند کر دو، یا اللہ کا نور اتنا قلب میں حاصل کرے تب. کیونکہ نفس جو ہے وہ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے جہنم کی برانچ ہے، نفس جو ہے یہ جہنم کی برانچ ہے. حضرت کا جملہ عجیب ہے، فرماتے تھے نفس جہنم کی برانچ ہے. جہنم کا پیٹ اللہ کے نور سے جس طرح بھرے گا، اسی طریقے سے نفس کا پیٹ بھی اللہ ہی کے نور سے بھر سکتا ہے. وہ حدیث شریف ہے نا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوم نقول لجہنم حل امتلأت، ہم جہنم سے کیا ارشاد ہوگا، کیا پیٹ بھر گیا؟ وہ کہیں گے حل من مزید، پیٹ نہیں بھرا. ایسے ہی فرمایا نفس کا مزاج گناہوں سے نہیں بھرتا کہ گناہ کر لو، ارے ابھی تقاضا رہے، چلو تقاضا گناہ کر لیں گے، اب پھر دوسرے دفعہ نہیں کریں گے، ایک دفعہ بد نظری کر لیں پھر اس کے بعد. وہ کہے گا صوفی ایک یار، اگر کبھی کبھی ایک کوئی حسین شکل دکھا دو تو کیا اس میں ہے، توبہ کر لیں گے. فرمایا کہ وہ پہلے تو مزاحمت کرتا ہے, ریزسٹ کرتا ہے, لیکن اس کے بعد پھر کہتا ہے اچھا چلو یار آخر چلو کہانی ٹیڑھی نظر سے دیکھ لیں گے, کسی کو پتا ہی نہیں چلے گا صوفی صاحب نے کیا کیا, ایسے ذرا سے یوں ذرا سے کر کے دیکھ لیں گے. حضرت فرماتے تھے بعض کا تقوی جو ہے جھٹکے مار ہوتا ہے, جھٹکے مار تقوی. وہ جھٹکے مار تقوی کیا, صوفی صاحب نظر نیچے گئے ایسے نورا میں جھٹکا لگایا اور میں ایسے بھی دھوکے باز جھٹکے مار تقوی, اس کا نام حضرت نے رکھا جھٹکے مار تقوی. فرمایا کام پورا کر لیا اور متقی کے متقی. دنیا کے لیے واہ صوفی صاحب واہ یار کیا تقوی ہے, مزہ نہیں کسی حسینہ سے مروب ہو جائے, اور صوفی کا نفس کا پوچھو کیا حال ہے, سب کچھ چرا کے لے آیا. ایسا ہے حال. فرمایا اس بستی کو چھوڑو چھوڑو. تو وہ چلا, حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ چلا لیکن اس کی موت کا وقت آ گیا تو وہ گرا. تو اس نے اپنا سینہ جو ہے اس بستی کی طرف بعض بات میں تھوڑا سا کھسک گیا. فنا صدری نحوہا, تھوڑا سا اس نے اپنا کھسکا اور سینہ اس طرف کر لیا کہ یعنی گھسٹ کر میں اس طرف جاؤں, بس موت کا وقت آ گیا. عذاب کے فرشتے پہنچ گئے اور رحمت کے فرشتے بھی پہنچ گئے. اس لیے کہا کہ جب مومن کامل کا انتقال ہوتا ہے نا تو جنت سے فرشتے آتے ہیں, خوش روح ہوتے ہیں وہ حسین شکل میں, اور اس کے لیے جنت سے کفن لے کر آتے ہیں. ہم یہاں کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں نا, وہ فرشتے جنت سے اس کے لیے خوشبو میں ڈوبا ہوا اس کے لیے کفن لے کر آتے ہیں. جب وہ مومن جب اس فرشتوں کو دیکھتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ ہے نا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, کہ جنہوں نے اس بات کا دل سے یہ کہہ دیا ربنا اللہ ہمارا رب صرف اللہ ہے, اور پھر اس بات پر ساری زندگی جمے رہے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے رہے. تو تتنزل علیہم الملائکہ, حکیم الامت بیان القرآن میں فرماتے ہیں اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ موت کے وقت میں فرشتے آتے ہیں اس کو تسلی دیتے ہیں, لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ, کفن لے کر دفن. حدیث شریف میں کفن لے کر آتے ہیں جنت سے خوشبودار. اور گناہگار کافر کا جب انتقال مرتا ہے تو وہ جہنم سے نہایت خطرناک اور ہولناک شکر والے فرشتے جہنم سے کفن بدبودار سڑا والے کراتے ہیں اس کے لیے. تو رحمت کے فرشتے بھی پہنچ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی پہنچ گئے. اے میاں یہ تمہارے سونے کا ٹائم ہے, ذرا نسوار دینا تھوڑا سا اس کو کھلاؤں میں. حیثیت بدل دو تاکہ نیند بھاگ جائے. تو اب رحمت کے فرشتوں عذاب کے فرشتے آ گئے کہ بھائی اس نے 100 قتل کا مجرم ہے. یہ تو ایک ہوتا ہے ملزم ایک ہوتا ہے مجرم. ملزم وہ ہو جس پر الزام ہے کہ گناہ کہ اس نے یہ کام کیا ہے, اور ہو سکتا ہے وہ ثابت نہ ہو واقعی وہ مجرم نہ ہو, لہذا بے گناہ پر بھی الزام لگ جاتا ہے. اور ہمارا جو یہ نظام ہے اس میں تو ہے ہی ہوتا ہی ایسا, یہ جو ہمارا نظام ہے آپ کسی بے گناہ کو پھنسا دیں. اس لیے مشہور ہے کہ ایک نواب کا ہاتھی چوری ہو گیا, اس نے اسکاٹ لینڈ یارڈ والوں کو بلایا وہ نہیں حاصل کر سکے, جرمن کو بلایا, دنیا کی مشہور کوئی نہیں, کسی نے مشورہ دیا بھائی پاکستانی پولیس سے بھی رابطہ کر کے دیکھو. نہیں کہا رہے وہ کیا کریں گے اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی والے. اس نے کہا نا کہ جاپانیوں نے ایک مشین بنائی چور پکڑنے کی, امریکہ میں لگائے تو तो दिन में 8 चोर पकड़े गए, जर्मनी में लगाया तो 3 चोर पकड़े गए, फिर वो मशीन पाकिस्तान आई, पाकिस्तान में लगाया 2 घंटे बाद मशीन चोरी हो गई। अब उसके बाद देखा तो 3 दिन बाद देखा कि वो पुलिस जो है ना एक हिरन को लेके आ रहे हैं। तो नवाब सरकार ये लीजिए आपकी चीज, हाथी बरामद होगी। देखा ये हाथी, क्या आप इससे पूछे तो सही। उसे पूछा ओए ओ तू हाथी है ना, हिरन ने कहा, कहा लाइए हमारा इनाम दीजिए, $1,00,000 का वादा था आपका। परेशान होकर भाई इनाम दिया, हिरन से पूछा भाई क्या वादा, कहा 3 दिन उल्टा लटका के वो पिटाई लगाई है कि मैंने कहा जान इसी में छूटेगी कि हाथी होने का इकरार कर ले। मैंने शेख दामत बरकातुम ने सुनाया कि एक बादशाह बीमार हुआ तो हकीम ने उसको एक खास किस्म की मछली बोली कि मछली लाओ। तो एक मछेरा था, उसने वो मछली उसके जाल में फंस गई, उसको भी पता था इनाम का था। अब वो मछली लेकर उसने कहा चलो बादशाह सलामत को शिफा हो जाएगी, चलो ठीक है हम चलते हैं, हमें इनाम मिल जाएगा, बादशाह को इलाज हो जाएगा। अब वो जब पहुंचा तो सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा भाई कहा भाई बादशाह सलामत के पास जाना है हम, कहा नहीं जा सकते, कभी मछली जो खास वो थी वो लेकर आया हूं, इसके खवास है वो बादशाह की सेहत होगी। उन्होंने कहा अच्छा एक शर्त पे जाने दूंगा कि इनाम 50-50 होगा। अब मजबूर हो गया भाई, 50% मुझे देना होगा। अच्छा भाई ठीक है। अब अंदर गए तो बादशाह को दिया, बादशाह ने कहा वो हकीम भी बैठा था, उसने कहा हाँ यही बिल्कुल यही है, कहा दो इसको अशरफियों का तोड़ा। उन्होंने कहा नहीं बादशाह सलाम मुझे ये इनाम नहीं चाहिए, इनाम मेरी मर्जी का होगा। अच्छा चलो भाई ठीक है, तुमने हमारा दिल खुश किया, तुम्हारी मर्जी का इनाम तुम्हें देंगे, बताओ क्या चाहिए। उसने कहा मुझे 100 कौड़े लगाए। बादशाह हैरान, अरे भाई एक शख्स जो इतनी वो कर रहा है उसको 100 कौड़े मारे जाए। बादशाह ने कहा नहीं, उसने कहा नहीं जी मुझे 100 कौड़े ही लगाने होंगे आपने। आखिर बादशाह उसकी जिद के आगे मजबूर हो गया, उसने जल्लाद को बुलाया, इशारे किया देखो इसकी कमर पर एक तो तकिया बांधो और कौड़े जोर से मत मारना, आहिस्ता आहिस्ता मारना, ये तो हमारा मोहसिन है, अभी इस पे कहता नहीं क्यों ये बात की। अब उसके बाद जैसे ही 50 कोड़े गिनते रहे, उसने कहा जल्लाद से देखो कोड़े गिनते रहना, जैसे 50 कोड़े उसने कहा रुक जाओ बस। बादशाह कहा क्या बात है 100 तो पूरे होने दो। कहा उसने नहीं, कहा असल में बात यह है कि मेरा इस इनाम में एक पार्टनर भी है। पार्टनर? कहा हमारा तय हुआ था कि आपको मछली देंगे, इसमें जो इनाम मिलेगा वो 50-50 होगी, तो वो मेरा इनाम जो है वो 100 कोड़े हैं, तो 50 कोड़े तो मैंने खा लिए, 50 कोड़े उसने वो किसको? कहा वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को लगाया जाए। बादशाह ने कहा अच्छा क्यों? कहा उसने ये मुझसे वादा हुआ था। बस बादशाह ने कहा लगाओ उस जालिम को, उसको पिटवाया। इस पर हजरत मेरे शेख दामत बरकातुम फरमाते हैं देखो जुल्म का बदला देना पड़ता है कभी, इसलिए हदीस शरीफ में आया कि बाज मरतबा इंसान गुनाह करता है, नाफरमानी करता है, और उस गुनाह के बावजूद अल्लाह ताला उस पर अपनी नेमतों की बारिश फरमाते हैं, उसको मकान मिलता है, गाड़ी अच्छी, मोबाइल, जिस कारोबार में हाथ डाले वो मिट्टी को सोना बना देता है, और खुल्लम खुल्ला गुनाह करता है, और अहमक और बेवकूफ उसको देखकर कहते हैं यार इस पर अल्लाह का कितना बड़ा फजल है। सरवर आलम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक वक्त आता है कि फिर अल्लाह ताला उसकी पकड़ फरमाते हैं। जालिम की जरूर पकड़ होती है, ढील है ना। फिरौन को अल्लाह ताला ने कितनी ढील दी, इतनी ढील दी कि अल्लाह ताला के महबूब और प्यारे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर कितना जुल्म किया, हजरत आसिया पर कितना जुल्म किया, मुसलमानों को कितना सताया, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने उसकी भी पकड़ फरमाई और अपने नबी को कैसे बचाया कि अपने बनी इसराइल के 12 कबीले कैसे अल्लाह ताला उनके लिए पानी रास्ता बना दिया। अल्लाह अकबर। तो जुल्म जालिम की पकड़ जरूर आती है, इसलिए मजलूम के लिए एक बात सिखाई गई है اور وہ بات یہ سکھائی ہے کہ مظلوم جو ہے وہ صرف اللہ پہ نظر رکھے. اس لیے کہا کہ وہ مظلوم جو اپنے ظلم کا تذکرہ کسی سے نہیں کرتا اور ظلم کا بدلہ نہیں لیتا, پھر اس مظلوم کی طرف سے بدلہ اللہ تعالیٰ خود لیتے. اس لیے حدیث شریف میں آیا ہے اتقی دعوت المظلوم, مظلوم کی بد دعا سے ڈرو, مظلوم کی دعا سے ڈرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کی بد دعا سے ڈرو, کہ وہ دعا دے تو وہ پھر. تو رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے, عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ یہ تم کیوں آئے ہو بھائی, یہ تو 100 قتل کا مجرم ہے, اس نے تو جرم کیا ہے یقینی کام. انہیں کہا, رحمت کے فرشتے نے کہا کہ بے شک اس نے جرم تو کیا ہے لیکن یہ توبہ کے لیے چلا تھا. انہوں نے کہا کہ توبہ کے لیے چلا تو تھا, توبہ کی تو نہیں تھی, اب یہ مخاصمہ ہو رہا ہے. اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی کہ ایک کام یہ کرو, تم جھگڑا مت کرو. رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتوں سے فرمایا تم جھگڑا مت کرو, یوں کر لو قیسو ما بینہما, پیمائش کرو کہ وہ بستی یہ جہاں سے چلا تھا وہ اور وہ دوسری بستی جہاں اس کو, نیکوں کی بستی جہاں اس کو جانا تھا, گناہ کی بستی اور نیکیوں کی بستی کو ناپ لو. جو بستی قریب ہو, اگر گناہ کی بستی قریب ہو تو عذاب کے فرشتے لے جائیں, اور اگر نیک لوگوں کی بستی قریب ہو تو رحمت کے فرشتے لے جائیں جہاں توبہ کے لیے جا رہا تھا. ادھر اللہ تعالی نے اس زمین سے فرمایا کہ تباعدی, کہ تو دور ہو جا, اور اس نیک والی زمین سے فرمایا تقربی, تو قریب ہو جا. اللہ اکبر. اب پیمائش کی گئی تو وہ نیکوں کی بستی قریب نکلی, بس غفر اللہ, اب وہ بخش دیا گیا. میرے مرشد اور میرے شیخ فرماتے ہیں کہ علامہ طیبی رحمت اللہ علیہ نے یہاں ایک اشکال کیا, ملا علی قاری نے بھی اس کو نقل کیا ان کے اس ارشاد کو, کہتے کہ ایک طرف اللہ تعالی نے حکم دیا فرشتوں کو کہ پیمائش کرو, دوسری طرف چپکے سے ایک زمین کو حکم فرما رہے کہ تو قریب ہو جا, اور دوسری زمین سے فرما رہے تو دور ہو جا. یہ کیا ہے کہ ایک طرف پیمائش کو فرما رہے ہیں اور چپکے سے یہ کام بھی فرما رہے ہیں, کیا عجیب ہے نا. اللہ اکبر. علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کی بات میرے شیخ فرماتے تھے, فرمایا اس کا نام ہے ھذا فضل فی صورت عدل, ھذا فضل فی صورت عدل, یہ اللہ تعالی کا فضل ہے جو صورت عدل میں ہے. یعنی پیمائش کا حکم دینا یہ عدل ہے, عدل کہ پیم ناپو, اور چپکے سے زمین کو قریب کر دینا اور اس زمین کو دور کر دینا یہ فضل ہے, کہ گویا اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو بھی معاف فرمانا چاہ رہے ہیں. اللہ اکبر. اس طرح کار فرما تو لطف ہے ان کا, ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ کی صحبت میں آیا, اتنا نفع, گناہ چھوڑ دی, اخلاقی ترقی ہوئی, اللہ اللہ کرنے کا یہ فائدہ ہوا کہ اللہ کا دھیان نصیب ہوا. حضرت حاجی صاحب نے فرمایا, ارے بھائی میرے اندر کیا تھا, تمہیں تمہارے اللہ اللہ کی برکت سے اللہ نے فضل فرمایا. کیا عجیب. حضرت فرمایا کرتے تھے, لیکن فرمایا کہ لیکن وہ شخص اگر اس میں کمال تھا تو حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس جب نہیں گیا تھا تب گناہ چھوڑ دیتا. فرمایا اللہ تعالی یہ فضل اللہ والوں کی صورت میں فرماتے ہیں کہ ان کی صحبتوں سے انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے, اور اگر اپنا ہی کمال تھا تو پہلے کر کے دکھائے, پہلے کیوں نہ کر لیا تھا. فرمایا یہ ہے صحبتوں کا راز, فضل تو اللہ تعالی ہی کی طرف سے ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالی کسی چیز کو بہانہ بناتے ہیں. کار فرما تو لطف ہے ان کا, حضرت یہ شعر سنایا کرتے تھے, کار فرما تو لطف ہے ان کا, ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے. کار فرما تو لطف ہے ان کا, ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے. کام وہ کرتے کسی کے چڑھا دیتے نام. پھر ایک دوسرا سوال قائم کیا ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ دوسرا سوال یہ کہ ایک شخص جس نے 99 قتل کیے اور 99 100 قتل کیے جس نے یقینی جرم ہے, اس کے 100 قتل کے جرم کو اللہ تعالی نے کیسے معاف فرما دیا؟ یہ ایک اشکال ہے, ایک سوال ہے نا. یہ رحمت کو سکھایا, فرمایا کہ دیکھو کہ ان اللہ تعالی اذا رضی عن عبده وقبل توبته, کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے راضی ہوتے ہیں اور اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں تو تکفلا برضا خصومه, اللہ تعالیٰ اس کے خصوم کی یعنی اس کے حقوق کی ادائیگی اپنے کرم سے اس کی کفالت خود قبول فرما لیتے ہیں, کہ اب اس کے جتنے خصوم ہیں اہل حقوق کو خوش کرنا یہ اللہ کے ذمہ ہوتا ہے. اس لیے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے یہ دعا مانگا کرو, حضرت نے اس کی دعا بنائی اللہم اغفر لنا ذنوبنا. فرماتے تھے پہلے قل اللہ شریف 3 مرتبہ پڑھو اور 3 مرتبہ پڑھ کے اہل حقوق جن کے ہیں سب کو اس کا ثواب دے دو, اور یہ دعا مانگو اللہم اغفر لنا ذنوبنا وتکفل برضا خصومنا, کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور اپنی رضا اور خوشی سے ہمارے اہل حقوق کی کفالت, خصوم کی کفالت آپ لے لیجئے, یعنی اہل حقوق کو راضی کرنا آپ اپنے ذمہ لے لیجئے. کیسی عجیب دعا ہے, اللہم اغفر لنا ذنوبنا وتکفل برضا خصومنا. اور فرمایا لیکن قل واللہ شریف پڑھ کے بخش دو, کبھی کچھ صدقہ کہیں مال کہیں خرچ کر کے اس کا ثواب سب اہل حقوق کو دے دو, کہ جن جن کے حقوق میرے ذمے ہیں جو کوتاہی ہے اللہ مجھے دے دیجئے اور اپنے کرم سے راضی نامہ فرما دیجئے, راضی نامہ کرا دیجئے. قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ وہ ہماری گردن پکڑ لے. تو فرمائے کہ وہی کہ اللہ تعالیٰ جس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں اس کی کفالت خود کفیل بن جاتے ہیں اس کے. سبحان اللہ. ہاں بھائی بتاؤ کون کون ہے, چلو لو جاؤ یہ ہمارا ہے, اس کو ہم نے اپنا بنا لیا, اب ہم نے اس کو پولیٹیکل ازائلم دے دیا. دنیا میں ایک سیاسی پناہ دے دیتے ہیں تو دوسرا ملک والا اس کو پکڑ نہیں سکتا, لیکن اس کے باوجود اگر اس کے ریڈ وارنٹ نکل جائے تو سیاسی پناہ کے باوجود بھی وہ پکڑا جاتا ہے. یہ دنیا کا قاعدہ ہے کہ آپ ایک ملک میں جرم کریں, ایک ملک میں جرم کریں اور دوسرے ملک میں جا کر سیاسی پناہ لے لیں. لہذا ہمارے پاکستان کے کتنے لوگوں نے کیا جرم, یہاں کیا بھاگ گئے دوسری جگہ, اور وہ بھی بے شرم ہے, ان کو پتا ہے مجرم ہے پھر بھی پناہ دے دیتے ہیں, ایسے ظالم ہیں. اور اس کا نام رکھا سیاسی پناہ. لیکن میرے شیخ فرمایا کرتے تھے, فرمایا یاد رکھنا ایک ملک کا مجرم دوسرے ملک میں سیاسی پناہ تو لے سکتا ہے, اللہ تعالی کا مجرم کہیں پناہ نہیں لے سکتا. شیر بھیج دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے. اس لیے ایک واقعہ عجیب لکھا ہے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے, ابو لہب کو بھی تو یہ خوف تھا, اور وہ جو قریش کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستانے والے, شیر نے بیچ میں تلاش کیا. حضرت مولانا رومی نے بھی ایک واقعہ لکھا ہے کہ کچھ لوگ ایک بزرگ سے ملنے گئے, وہ جا رہے تھے سیاحت کے لیے, تو ان بزرگ نے ان سے فرمایا کہ دیکھو اگر کبھی تمہاری ایسی حالت اضطراری آ جائے تو دیکھو ہاتھی کے بچے کو قتل مت کرنا. اب وہ حیران کہ ہاتھی کے بچے کا کیا یہاں کیا ذکر, لیکن بزرگوں نے یہ جملہ فرمایا نا, قلندر ہرچے گویت دیدہ گویت, قلندر اگر کوئی اللہ والے کوئی بات فرماتے گویا وہ دیکھ رہے ہوتے. انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا حضرت نے کیا بات فرمائی. خیر وہ کیا چلے گئے جنگل, پہلے زمانے میں تو گوگل میپ بھی نہیں ہوتا تھا, नेविगेटर भी नहीं होते थे, टॉम टॉम भी नहीं होता था। ये यूरोप वगैरह में बहुत चलता है टॉम टॉम, नेविगेटर है वहां का, गूगल मैप भी नहीं, इंटरनेट की फैसिलिटी वगैरह कोई नहीं, न जीपीएस लोकेटर। अब तो माशाल्लाह इतनी सहूलत हो गई कि कब्र में भी वाईफाई पहुंच गया। अब तो मुर्दे को परेशानी की कोई बात नहीं, वाईफाई पे स्काइप से उसके वहां भी वीडियो कॉलिंग पे बात हो सकती है कि दिखा देगा कि जहन्नम का अजाब कैसे हो रहा है। तो अब वो लोग चले तो बहरहाल रास्ता भटक गए, जंगल था और शिकार भी कुछ नहीं लगा, खाने को कुछ नहीं, कई रोज गुजर गए। सब निडाल बैठे हुए थे तो एक हाथी का बच्चा वहां से गुजरा, कहा यार इसको मारे। सब ने अब किसी का नहीं, भाई देखो मौलवी साहब ने पहली फतवा बताया था हाथी के बच्चे को न मारना। अरे यार वो तो इसलिए था कि हालत इज्तरारी नहीं थी। मैंने कहा ना हर आदमी खुद अच्छा खासा मौलवी होता है, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्तफ्ति कल्बा का, जब तुम मेरे को ऐसी बात हो कि वही तो अपने दिल से भी फतवा लो कि तुम अच्छा काम कर रहे हो या गलत काम कर रहे हो, जरा दिल से भी पूछो। तो भाई इस्तरारी हालत है इस वक्त, तो मुर्दार खाना जायज है। अब करें ना करें, करें ना करें, साथ दे ना दे, क्या करें। कहा नहीं, याद आया जब हमारी हुकूमत हिली थी तो इन्होंने भी हमारी पार्टी का साथ दिया था, अब इन पे कुछ बुरा वक्त है, कुछ करना पड़ेगा। ये कुछ सियासी बातें हैं। तो अब उन्होंने क्या किया कि हाथी को बहरल हुआ भाई, मार दिया हाथी के बच्चे को, सबने उसको खाया, एक शख्स ने नहीं खाया। मारूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उधर हाथी की जो मां थी, रजा हमें हजरत के साथ हमारे जाना हूं साउथ अफ्रीका में क्रूगर नेशनल पार्क में, तो एक हाथी का बच्चा पीछे रह गया था, तो एक साथी ने उस बच्चे की तरफ बढ़ा ना तो उधर दूर हथनी खड़ी हुई थी, वो फौरन दौड़ती हुई आई इधर। सच्चा वाक्य बता रहा हूं मैं, इसलिए मसल भी मशहूर है ना, हाथी को छेड़ो हाथी के बच्चे को ना छेड़ो, ये मसल है ना। अब वो मां बच्चे को तलाश कर रही है पूरे जंगल में, सूंघती फिर रही है, तो आई पहुंची तो उसको हड्डियां नजर आई, तो उसने देखा वो मेरा बच्चा सूंघ लिया, अब तो वो पागल। उधर वो लोग खा पी के सेवन अप पी के डकार लेके और जनाब, क्योंकि पेट भर गया था, सब थके हुए भी थे सो गए। अब वो तलाश कर रही है कि कौन है, तो देखा कुछ तरफ इंसान कुछ सो रहे हैं, छह सात सात आदमी थे। मारूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो औरत वो हथनी आई और उसने आके एक शख्स का मुंह सूंघा, उधर उसको बू आ गई। फरमाते हैं कि एक पांव उसकी एक टांग पर रखा और सूंड से दूसरी टांग को पकड़कर दो टुकड़े कर दिए ऐसे, फिर दूसरे का मुंह सूंघा, उसके साथ भी यही मामला किया कि एक टांग पर अपनी रान पर अपनी टांग रखे, सूंड से दूसरी टांग को ऐसे चीर दिया। मैं छह के छह का यही हशर किया और वो जिसने नहीं खाया था उसको कुछ भी नहीं कहा और चले गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फरमाया करते थे मेरे शेख कि देखो एक मुल्क का मुजरिम दूसरी जगह पनाह ले सकता है, दूसरे मुल्क में चला जाएगा, सियासी पनाह मिल जाएगी, पॉलिटिकल असाइलम ले लेगा वो, लेकिन अल्लाह का मुजरिम कहीं नहीं जा सकता, कहीं नहीं जा सकता। इसलिए अल्लाह ताला की रहमत देखिए कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन को वास्ता बनाकर फरमा रहे हैं कि मेरे इन गुनाहगार बंदों से कह दीजिए, या इबादी, मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते थे गुनाहों के बावजूद अल्लाह ताला ने अपनी निस्बत को खत्म नहीं किया कि बंदा है गुनाहगार, लेकिन अल्लाह फरमा रहे हैं इबादी मेरे बंदे हैं। अल्लाह अकबर, कि बच्चा कितना ही बाप की नाफरमानी कर डाले लेकिन बाप फिर भी उसको देखो कहता है कि मेरा है। बंदा कितना ही नाफरमान कि असरफ आला अनफुसिम, कि जान पर अपनी जुल्म किया, कुफर किया, शिर्क किया, गुनाहों में डूबा, लेकिन अल्लाह ताला फिर भी फरमा रहे हैं मेरा है मेरा। तो क्या फरमाया उस वक्त भी, आप इनसे कह दी ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से ना उम्मीद और मायूस ना हूं। ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, کہ بے شک اللہ, میرے شیخ فرماتے ہیں دیکھو کتنی تاکید, انا کی تاکید, جملہ اس میں خود تاکید ہے, دو تاکیدیں ہو گئی, الذنوب کا الف لام بھی تاکید کے لیے کہ جتنے گناہ, پھر آخر میں کیا فرمایا جميعا, چار چار تاکیدوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت کا امیدوار بنایا. اور پھر آگے آگے فرما دے کیوں ہم تمہیں بخش دیں گے, اس لیے انہ هو الغفور الرحیم, وہ بہت بخشنے والا ہے. اور جانتے ہو کیوں بخشتا ہے, کیوں بخشتے ہیں ہم تم کو, اپنی رحمت کی وجہ سے, شان رحمت کی وجہ سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, وہ حدیث شریف پڑھی تھی, من لازم الاستغفار, جس نے استغفار کو لازم پکڑ لی, کیا نہیں کثرت سے استغفار کرتا ہے, اب دیکھیے ہم لوگوں کی غفلت کا عالم دیکھیے, ہمارا ایک دن کیا کئی کئی روز گزر جاتے ہیں لیکن ہم استغفار نہیں کرتے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس, کیا ذات مقدس, کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اور آپ کی عظمتوں کو بیان کریں, لیکن عالم کیا تھا, ایک دن میں 70 دفعہ سے زیادہ آپ استغفار فرمایا کرتے تھے. یہ امت کے لیے تعلیم ہے کہ ایک معصوم نبی کا تو یہ حال ہے, یہ امت کو تعلیم ہے کہ آج ہمارا حال کیا ہے, ہم دو توبہ دو نماز پڑھ لیں, کچھ بیان کر لیں, کچھ اللہ اللہ کر لیں, تو ہمارا تو دماغ ہی آسمان پہ چلا جاتا ہے کہ اب گویا کہ جنت ہمارے ہاتھ لگ گئی, جنت کے ٹھیکیدار ہم بن گئے, استغفار کا نام نہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کیا کہ آپ 70 مرتبہ سوچیں ایک دن میں استغفار فرمائیں. اور ہماری غفلت کا کیا حال ہے کہ ہم گناہوں میں واضح طور پہ ڈوبے ہوئے, ہم بتا سکتے کہ ہم گناہگار ہیں, اگرچہ ہمارے پر اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہو کہ ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ مخلوق سے چھپا لیں, لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ میں گناہگار ہوں, میرے گناہوں کا کیا حال ہے, کتنا اللہ کا کرم, لیکن اس کے باوجود غفلت, گناہ سے توبہ نہیں کر, استغفار نہیں کرتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ من لازم الاستغفار, جس نے استغفار کو کثرت سے کیا, اپنے اوپر لازم کر لیا, اب اس کو کیا نعمتیں مل رہی ہیں, جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا, کیا ایک نعمت کیا مل رہی ہے, نعمت مل رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو مشکل سے, ضیق ایسا تنگ بند راستہ جہاں گویا کہ ناامیدیاں مایوسی ہیں, لیکن استغفار کی بسکر سے اس کو مخرج عطا فرماتے ہیں, یعنی اس کو ایگزٹ دکھاتے ہیں, نکلنے کا راستہ بتاتے ہیں کہ ایسے نکل اس مصیبت سے. بعض مرتبہ انسان ایسی کوئی اللہ کا بندہ بھیج دیتے ہیں, کوئی ایسی مدد, کوئی ذہن میں چیز, کوئی دل و دماغ میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں, یہ کام کرو, صدقہ دو, کوئی بندہ بھیج دیتے ہیں, آؤ بھائی. انسان بعض جاتا ہے کہ پریشان کیا کرے, پتہ چلا ایسے وقت میں ایک شخص آیا, اسے لے کے چل پڑا کہ چلو بھائی آؤ یہ کام کر ڈالو. یہ استغفار کی برکت ہے کہ اس کو ضیق مخرجہ, ضیق سے, تنگی سے مخرج عطا فرماتے ہیں. وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا, اور ہم اس کے بارے میں میرے شیخ فرماتے تھے کہ علامہ علوسی رحمتہ اللہ نے فرمایا, الہم هو الغم الذي يذيب الانسان, ہم اس غم کو کہتے ہیں جو انسان کو پگلا دے, اور والغم ليس كذلك, غم اتنی شدت والا نہیں ہوتا, ہم غم کے اس اعلی غم کو بولتے ہیں کہ جو انسان کو پگلا دے, بعض مرتبہ ایسے غم لگ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس غم میں کشادگی عطا فرماتے ہیں, اس کے دل کی راحت کا سامان کرتے ہیں. حضرت ماں یعقوب صاحب نانتوی رحمت اللہ علیہ, عید کا دن تھا, 7 جنازے تیار, اپنا بیٹے کا جنازہ بالکل تیار, مرنے کے قریب, نماز کا وقت آ گیا, اب دیکھا بیٹا بھی جان کنی کا عالم, تعاون پھیلی تھی, حضرت کے گھر سے 7 جنازے نکلے تھے. ماں یعقوب صاحب نانتوی رحمت اللہ علیہ, عید کی نماز کا وقت آیا, بیٹے سے کہا, رشک بار آنکھوں سے تڑپتے ہوئے دل سے کہا, بس بیٹا اب تیرا وقت آ گیا, میں تجھے اللہ کے حوالے کرتا ہوں, تو مجھے اللہ کے سپرد کر. اور اس حال میں گئے اور جا کر عید کی نماز پڑھا لے. کیا دل تھا. تو اللہ تعالی ہم سے کشادگی عطا فرماتے ہیں, غموں کو دور فرماتے ہیں, یہ استغفار کی برکت ہے. اور تیسرا انعام کیا ملتا ہے؟ اللہ اکبر, ورزقہ اللہ من حیث لا یحتسب. سبحان اللہ, ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ بندے کے گمان میں نہیں ہوتا, بندے کے گمان میں نہیں ہوتا, ایسی جگہ سے اللہ رزق عطا فرماتے ہیں. اللہ اکبر, یہ تینوں انعام استغفار کے اوپر ہیں, یہ تینوں انعام. اس لیے کوئی پریشانی, کوئی غم, کوئی مصیبت, رزق میں پریشانی, استغفار کریں. کتنا آسان نسخہ ہے. کیا مانگنا ہے, کیا دینا ہے؟ نہ مخلوق سے, بس اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے مغفرت فرما, مجھے معاف فرما دیجیے, میری مغفرت فرما دیجیے. اس کا انعام کیا مل رہا ہے؟ کہ اس کو ہموں سے, غموں سے, مصیبتوں سے پھر رزق کی فراوانی اس پر فرما دی. ایسی جگہ سے رزق کہ بے گمان. اور یہ وہ چیز, یہ وہ نعمت ہے کہ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تقوی پر فرمائی, یعنی وہ شخص جو گناہ سے بچتا ہے اس کو فرمائی. اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں ان المستغفرین نزلوا بمنزلۃ المتقین. ملا علی قاری رحمت اللہ فرمائے کہ مستغفرین کو اللہ تعالیٰ متقین کے درجے میں رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دیکھو تقوی پر جو نعمت تھی وہی نعمت اللہ تعالیٰ نے استغفار پر دے دی. یعنی ایک بندہ, گناہ گار بندہ استغفار کی برکت سے تقوی والی نعمتیں پا رہا ہے. واہ, تقوی کیا اونچا مقام کہ ایک بندہ گناہ سے بچ رہا ہے اور ایک بندہ گناہ کر کے استغفار کی برکت سے وہ انعام پا رہا ہے. اس لیے استغفار کو کثرت سے کیا جائے. معاف فرما دیجئے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب کی یہی زبان پر ہوتا تھا, یا کریم معاف فرما دیجئے. حضرت بہت فرمایا کرتے تھے یا کریم, حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ, یا کریم یا کریم. بس یہی فرمایا, آخری زمانہ تھا حضرت کی زبان پر بس یہی ہوتا تھا. اور فرماتے میرے شیخ حضرت معاشر عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمت اللہ علیہ کی زبان پر یہی جملہ ہوتا تھا, یا ربی معاف فرما دیجئے, یا ربی معاف فرما دیجئے. عالم یہ تھا, 8 گھنٹے عبادت کرتے تھے, رات 3 بجے سے لے کر صبح 11 بجے تک عبادت کرنا معمولی بات نہیں ہے. حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ کی عبادت ایسی ہوتی تھی, رات 3 بجے سے لے کر صبح 11 بجے تک عبادت, ذکر, تلاوت, معمولات. لیکن جملہ کیا ہوتا تھا زبان پر؟ یا ربی معاف فرما دیجیے, یا ربی معاف فرما دیجیے. اللہ اکبر. اس معافی اور مغفرت کی برکت سے پھر وہ نوازشات و انعامات ہوتے ہیں کہ اللہ اکبر. اللہ کا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے قلوب کو نرم فرمائے, ہمارے دلوں میں اللہ اپنی محبت اور اپنا تعلق عطا فرمائے, اور استغفار کی طرف متوجہ فرمائے, متوجہ دل مائل ہو جائے, دل مائل. کیونکہ گناہ کی ایک نحوست یہ ہوتی ہے کہ انسان توبہ نہیں کرتا, معافی نہیں مانگتا. اس لیے آپ دیکھیں نا, ایک انسان نے جرم کیا تو معافی مانگنی چاہیے, لیکن ہم جرم کر کے اکڑتے ہیں. یہ علامت ہے کہ دل سخت ہے. اور دل کی نرمی کیا ہے؟ کسی کے حقوق میں کوتاہی ہوئی, کوئی جرم, یا اللہ معاف, یا کریم بھائی مجھے معاف کر دو, غلطی ہو گئی. وہ یہ ہے, یہ اچھی صفت ہے کہ دل نرم ہے. اللہ اپنے کرم سے یہ صفت ہم سب کو نصیب فرمائے. واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم, ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا الله اپنے کرم سے ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما. يا الله ہمارے دلوں کو نرم فرما، توبہ کی طرف راغب فرما، استغفار کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما، ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما، اپنی محبت اپنا قرب و تعلق خاص ہم سب کو عطا فرما، 100% شریعت و سنت کے مطابق اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہماری جانوں کو جذب فرما کر یا اللہ اپنا بنا، اپنی محبت اپنا تعلق عطا فرما، ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما، ہم سب کو رزق حلال عافیت فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے شہر میں ملک میں امن قائم فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو اچھا فرما، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا، اہل حاجت کی حاجت روائی فرما. یا اللہ ہمارے دین کی مراکز کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے دین کے خادموں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے دینی اجتماعات کو قبول فرما، مسلمانوں کے مل بیٹھنے کو کہ آپ کی یاد آپ کے نام پر ہو، چاہے وہ مساجد کے جمعے ہوں، دین کی مجالس ہو، مدارس کے اندر ہو، خانقاہوں میں ہوں، تبلیغ دین کے جس شعبوں میں یا اللہ آپ کی یاد کے اجتماعات ہو رہے ہیں، اللہ شرف قبولیت عطا فرما. اور یا اللہ اپنے کرم سے مسلمانوں کو ایک بنا اور نیک بنا، اچھے اخلاق سے ہماری جانوں کو متصف فرما. سلامتی ایمان سلامتی ادا کے ساتھ دنیا میں رکھی، سلامتی ایمان سلامتی ادا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. یا اللہ ہماری دینی کوششوں کو شرف قبولیت بھی عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ورحمتك يا ارحم الراحمين.